الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفعاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ اللہ اللہ، سورہ بینہ یہ ان آخری صورتوں میں وہ صورت ہے جو مدنی حیات طیبہ میں نازل ہوئی. عموماً یہ آخری صورتیں چھوٹی چھوٹی جو ہیں تقریباً اکثر مکی صورتیں ہیں، لیکن یہ مدنی صورتوں میں شمار ہوتی ہے. ارشاد باری ہے کہ یہ جو کافر ہیں اور وہ مشرک جو اہل کتاب میں سے ہیں، اہل کتاب تو دیندار تھے، انبیاء کے پیروکار تھے، ان انبیاء کے جن پر کتابیں نازل ہوئیں اللہ کی کتابوں کو ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے کتابوں کے مفاہیم ہی نہ بدلے، الفاظ حروف احکام بدل دیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی صاحب کتاب تھے، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کر لیا اور یوں شرک میں مبتلا ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی اہل کتاب تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے. اور اس قدر تاریکی بڑھی کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ یہ کفر سے باز آئیں گے یا یہ کفر کی تاریکی چھٹے گی. نظام کائنات میں اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو جاری رکھا، جہاں جہاں انسانی آبادیاں بنی، اقوام قبیلے وجود میں آئے، وہیں ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے. ایک ایک وقت میں دنیا میں کئی نبی ہوئے، مختلف علاقوں میں، مختلف اقوام میں. تمام انبیاء کفر و شرک کے خلاف توحید باری، آخرت، عقائد وہی تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک توحید باری وہی تھی، اقرار نبوت تھا، آخرت، قیامت، حساب کتاب، فرشتے، دوزخ، جنت، ضروریات دین وہی تھیں، شریعت، احکام، ماحول، وقت اور لوگوں کے شعور اور ان کی عملی استعداد کے مطابق ہوتے تھے. لیکن ایک ایسا عجیب دور آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت علی تک یہ عہد تقریباً 5 صدیوں پر محیط ہے. یہ 500 سالہ دور جسے عہد فطرت کہا جاتا ہے، جس میں کوئی نبی روئے زمین کی کسی گوشے میں کہیں کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوا. ایک سوال بڑا وزن رکھتا ہے جو اکثر پیش کیا جاتا ہے کہ جب عہد فطرت تھا، دنیا میں کوئی نبی موجود نہیں تھا، لوگ دین سے منحرف ہو گئے، کافر تو کفر میں مبتلا تھے، اہل کتاب شرک میں مبتلا ہو گئے، اور انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا کر پوجنے لگ گئے، احکام بدل دیے، شریعتیں منسوخ کر دیں، تحریف کر دی، اللہ کی کتابوں میں تحریف کر دی، تو نجات کی صورت کیا تھی؟ یعنی اللہ کریم انسانوں کو نجات سے محروم تو نہیں فرماتے؟ تو فرمایا اس عہد میں بھی جو شخص مظاہر قدرت کو دیکھ کر، نظام کائنات کو دیکھ کر، موسموں کے تغیر و تبدل، شب و روز کے آنے جانے، گرمی سردی، چیزوں کے اگنے پر، اس کائنات کو دیکھ کر جو اندازہ لگا لیتا تھا کہ کوئی چلانے والا ہے تو یہ چل رہی ہے، کوئی خالق ہے تو تخلیق ہما وقت ہو رہی ہے، کوئی نظام قائم رکھنے والا ہے تو اتنا وسیع نظام قائم رکھ رہا ہے، اور وہ واحد و لا شریک ہے، کوئی اس کے نظام میں دخیل نہیں ہے. تو فرمایا اس عہد میں جو یہ عقیدہ رکھتا تھا وہ صاحب نجات تھا، وہ جنتی تھا، وہ مسلمان تھا. ہماری بعض کتابوں میں جو عام لوگوں نے لکھی اور عجیب و غریب قصے اور روایتیں لکھی ہیں، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ پورا 5 صدیاں انبیاء کے وجود سے خالی رہیں اور لوگ کفر و شرک میں آگے بڑھتے رہے، انتہائی تاریکی چھا گئی. تو بعض لوگوں نے کوئی نور نامے قسم کی کتابیں لکھی ہیں اور کوئی اس طرح کی جو ملتی ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو بھی انہوں نے ایسے ہی لکھ دیا، حالانکہ یہ درست نہیں. ثابت ہے کہ حضرت عبد المطلب توحید کے قائل تھے، حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی توحید کے قائل تھے، آپ کی والد ماجدہ توحید کے قائل، یہ سارا خاندان توحید کے قائل تھے، حتیٰ کہ جب ابرا نے بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ کیا اور حضرت عبد المطلب کی اس سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے مطالبہ کیا کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے کا بہت سے اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں, مجھے واپس کیے جائیں. تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کو مکہ کا سردار سمجھ کر یہ امید کر رہا تھا کہ میں کعبہ ڈھانے آیا ہوں تو آپ اس کی کوئی بات کریں گے, تو آپ نے تو 100-200 اونٹوں کے لیے بات کی. تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ اللہ نے مجھے دیے ہیں, میں ان کا ذمہ دار ہوں, میرے ہیں, انہی کی بات میں کر سکتا ہوں. کعبہ کا ایک مالک ہے جو واحد ہے, لا شریک ہے, جو ہر چیز پہ قادر ہے. مجھ سے تو مادی قوت میں تکڑا ہے, فوجی قوت میں تکڑا ہے, میں تجھے نہیں روک سکتا. لہذا میں تو درمیان سے ہٹ گیا ہوں, ہم تو پہاڑوں پر چلے گئے ہیں, کعبے کا مالک تم سے نبٹ لے گا, تم جانو اور وہ جانو, کعبے کی بات وہ خود تم سے کرے گا. تو کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ توحید باری کے قائل تھے, اللہ کی قدرت کے قائل تھے؟ تو اس عہد فطرت میں صاحب نجات صرف وہ لوگ تھے جنہیں دلائل فطرت دیکھ کر, قوانین فطرت دیکھ کر, نظام حیات دیکھ کر یہ یقین تھا کہ اللہ ہے, کوئی ہے, خواہ انہیں اللہ کا نام بھی نہ آتا ہو, لیکن ایک ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے, اور وہ واحد و لا شریک ہے, کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا اس کے برابر کا نہیں ہے, وہ جیسے چاہتا ہے. وہ ان کی نجات کے لیے کافی تھا. ایک شخص زید بن عمر بن نفیل مکہ مکرمہ میں ہوئے ہیں, انہوں نے مذہب کی تلاش میں جہاں تک ممکن ہو سکا علماء اہل کتاب کے پاس, یہود کے پاس, نصارہ کے پاس, راہبوں کے پاس بڑے سفر کیے. وہ جہاں بھی جاتے, جب وہ یہ بات کرتے کہ مجھے حق کی تلاش ہے, تو وہ راہب بھی انہیں بتاتے کہ حق ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نے باتیں گھڑ لی ہیں جو ہمیں وراثتاً ملی ہیں, بنی بنائی, ہم ان پر کاربند ہیں. حق انکاں ہو چکا ہے. تو پھر بڑھاپے میں, آخری عمر میں مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے, ان کا ایک شعر میرے ذہن میں رہ گیا ہے. وہ کہتے تھے اربم واحد انم الف رب, یہ کو پالنے والا, اس نظام کو چلانے والا کوئی ایک ہے, ہزاروں نہیں ہو سکتے. یہ جو تم نے ہزاروں بنائے ہوئے ہیں, کوئی بت کتنے یہ اولاد دیتا ہے, یہ می برساتا ہے, یہ دولت ہے, یہ فضول ہے. یہ اتنے مل کر ایک کام کو اس طرح نہیں چلا سکتے جیسے یہ چل رہا ہے. کوئی کچھ کہتا, کوئی کچھ کہتا, کبھی اختلاف ہو جاتا, کبھی ایک دوسرے سے لڑ پڑتے, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی واحد ہے, لا شریک ہے. اربم واحد الف رب, رب کوئی پالنہار, پیدا کرنے مارنے والا کوئی ایک ہے, ہزاروں نہیں ہو سکتے. الدین و اذا تقسمت الامور, یہ بھی کوئی مذہب ہے جس میں کام بانٹ دیے جائیں, اولاد دینے والا کوئی اور ہے, بارش برسانے والا کوئی اور ہے, دھوپ نکالنے والا کوئی اور ہے, بیماری ٹھیک کرنے والا کوئی اور ہے. تو یہ تو کتنے بن گئے, یہ دین نہیں ہے, یہ مذاق ہے, یہ بے دینی ہے. جب امور بانٹ دیے جائیں اور متعدد اس کے بن جائیں ذمہ دار, تو اسے دین نہیں کہا جا سکتا. ترکت اللات والعزا جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر, وہ کہتا تھا میں یہ لات اور عزا سب سے بیزار ہوں, سب کو ترک کرتا ہوں, اور جس بھی شخص کو اللہ نے بصیرت قلبی دی وہ ایسا ہی کرے گا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے کی بات ہے. پھر وہ چٹکی میں مٹی لے لیتا بیت اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا اور کہتا کہ مجھے پتہ ہے تو ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ تو کس طرح راضی ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ تو کس بات پہ خفا ہوتا ہے, تیری عبادت کا طریقہ کیا ہے. تو ہاتھ پہ مٹی رکھ کے اس پہ پیشانی رکھتا اور کہتا اسی کو میری عبادت قبول کر لے. تو ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں. تو اس عہد فطرت میں جو توحید کے قائل تھے وہ صاحب نجات تھے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ کفار اور مشرک جو اہل کتاب میں سے ہوگئے یہ ایسے ویسے ماننے والے نہیں تھے. پانچ صدیاں بیت گئی تھیں کفر و شرک پر, تاریکی بڑھتے 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 اتنی پھیل چکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا. ایمانیات کا کہیں نشان نہیں ملتا تھا. حتی تاتیہم البینہ, ہاں جب تک کوئی بہت بڑا سورج طلوع نہ ہوتا جو اندھیروں کا جگر چاک کر کے رکھ دیتا. اتنی تاریکی بڑھ گئی تھی کہ اب شمع روشن کرنے سے کام نہیں چل سکتا تھا, دیے جلانے سے روشنی نہیں ہو سکتی تھی. اب تو کوئی ایسا سورج چاہیے تھا جو ان اندھیروں کا جگر چاک کر کے رکھ دیتا. سو ایسا اولی العزم رسول مبعوث فرمایا گیا جسے واقعی قرآن نے شمس منیرہ کہا, روشنیاں بانٹنے والا سورج جس نے پانچ صدیوں کی تاریکیوں کے سینے چیر کر رکھ دی اور ہر طرف نور ہی نور پھیلا دیا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ, ہرگز کافر اہل کتاب مشرک یہ ماننے والے نہیں تھے, باز رہنے والے نہیں تھے. اتنے کفر پہ پختہ ہو چکے تھے, اتنے ہدایت سے دور جا چکے تھے, اتنے حق سے دور جا چکے تھے. اللہ اللہ اللہ, ذرا عہد حاضرہ کا اندازہ کرو اور پھر دیکھو. آج ہم الحمدللہ کلمہ پڑھتے, آج ہم مسلمان کہلانے پہ فخر کرتے ہیں, الحمدللہ مسلمان ہیں. آج ہم بتوں کو پوجنے کا تصور نہیں کرتے, آج ہم حج کرتے ہیں اور ہر مسلمان بے قرار رہتا ہے بیت اللہ جانے کے لیے, عمرے سارا سال کرتے رہتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, افطاریاں دیتے ہیں, دیگیں پکاتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقات سارا سال بانٹتے ہیں. خیرات اور زکوٰۃ لینے والے لوگ ارب پتی ہو گئے جنہیں یہ ڈھنگ آ گیا کہ زکوٰۃ جمع کیے جائیں, وہ کھرموں پتی ہو گئے. اتنی مسلمان زکوٰۃ دیتے, لیکن جب کہا جائے کہ اللہ کے نظام کے مطابق زندگی بسر کرو تو ہم نہیں کرتے. ہماری معیشت سودی ہے, کلمہ پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ فرماتا ہے جو سود کھاتا ہے یا سود سے باز نہیں آتا اس کا میرے اور میرے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. من حیث القوم, ہمارا سب کا نظام معیشت سودی ہے. اللہ کریم عدل کا حکم دیتا ہے, انصاف. انصاف کیا ہے؟ جو اللہ کریم نے حقوق اور فرائض مقرر کیے ہیں اس توازن کو شریعت کے مطابق قائم رکھنا انصاف ہے, عدل ہے. ہم نے اس کے مطابق نہیں کرتے. ہم نے کفار و مشرکین اور اہل کتاب کے نظام کے مطابق اپنا نظام بنا رکھا ہے. انہوں نے بنا کے ہمیں دیا ہے, ہم چلا رہے ہیں. کہا جائے کہ اسے شریعت کے مطابق کرو تو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بے وقوفی کی بات ہے, یہ بہت اچھا چل رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود سارے اکابر, سارے سیاستدان ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں, رول آف لا, قانون کی حکمرانی. انصاف نہیں, انصاف کی حکمرانی نہیں ہے, قانون کی. قانون کافرانہ ہے, کفر کی حکمرانی ہر ایک کو چاہیے. قانون کی حکمرانی. عدالتیں انصاف نہیں دے سکتی. ایک جج خود دیکھ رہا ہو کہ اس بندے نے قتل کیا ہے, وہ اسے پھانسی نہیں دے سکتا. اگر گواہ کہیں کہ جی نہیں ہم نے نہیں دیکھا, اس نے نہیں کیا, تو اسے بری کرنا پڑتا. انصاف نہیں کر سکتا. قانون کے مطابق فیصلہ کر سکتے, کوئی عدالت آپ کی انصاف نہیں دے سکتی. قانون کے مطابق فیصلہ کر سکتی. اور سارے لیڈر پتہ ہی کیا کہتے ہیں, قانون کی حکمرانی, رول آف لا چاہیے. اگر مسلمان کلمہ, نماز, روزہ کرنے کے بعد اتنے بگڑ گئے ہیں تو جو پانچ صدیاں کفر میں تھے وہ کتنے بگڑے ہوں گے. اب اس بگاڑ کا علاج کیا تھا؟ حتیٰ تاتیہم البینہ, حتیٰ کہ ان کے پاس کوئی ایسی کھلی, ایسی روشن دلیل آئے جو انہیں لاجواب کر کے رکھ دے, جس کا مقابلہ نہ کر سکیں, جسے جواب نہ دے سکیں. اور وہ روشن دلیل تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول من اللہ, اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بڑا دعویٰ ہے محبت رسول کا, بڑے نعرے لگتے ہیں ہر اذان کے ساتھ, یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہر مجلس میں, ہر جلسے میں, ہر سفر و حضر میں, یا رسول اللہ, یا رسول. نعرے کی حد تک بڑی محبت. شکل رسول اللہ جیسی بنانے میں شرم آتی. نعرہ بڑے لگائیں گے. لباس کافرانہ ہے, معیشت کافرانہ ہے, عدالت کافرانہ ہے, نظام تعلیم میں قرآن و سنت کا دخل نہیں ہے, نظام سیاست میں قرآن و سنت کا دخل نہیں ہے. محبت بڑی ہے. پتہ نہیں یہ محبت کی یہ کون سی قسم ہے. تو اگر مسلمان اس حد تک بگڑ چکے ہیں تو یہ دین جب ان کافروں کو حضور نے پیش کیا ہوگا جو پانچ سو سال سے کفر میں دھنسے ہوئے تھے, تو کتنا رد عمل آیا ہوگا. اور پوری روح زمین کفر میں مبتلا تھی. کمال تو یہ ہے کوئی ایک شہر, کوئی ایک گاؤں, کوئی ایک ملک, کوئی ایک قریا نہیں, روح زمین پر کوئی نبی نہیں تھا. 500 سال سے کوئی نبی نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کو 5 صدیاں بیت چکی تھیں اور ان 500 سالوں میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا دنیا کے کسی گوشے میں. تو تاریکیوں پہ تاریکیاں, گناہوں پہ گناہ, ظلم پہ ظلم, ظلمت پہ ظلمت, بعضها فوق بعض, اندھیروں پہ اندھیرے ایک دوسرے کے اوپر تہیں چڑھتی رہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ باز آنے والے تو ان تاریکیوں سے نکلنے والے تو نہیں تھے. اس کے لیے تو بہت واضح دلیل چاہیے تھی جو 5 صدیوں کے کفر کا جگر چیر دے. سو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا, اللہ نے ایسا رسول بھیجا, اللہ ایسا رسول بھیجے مطہرا, پاک صفحات, پاک کر دینے والے صفحات, طاہر و مطہر, ایسا قرآن جو خود بھی پاک اور جو اس کو تھام لے اسے بھی پاک کر دے, جس میں اتنی قوت ہو کہ جس کا ایک جملہ 5 صدیوں کا کفر دھو کر صاف کر دے. جو ایک دفعہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, 2 جملے ہیں قرآن کریم کے, لا الہ الا اللہ قرآن کی آیت ہے, محمد الرسول اللہ قرآن کی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 جملے زبان پر آئیں تو 500 سال کا کفر دھل کر بندہ فرشتوں کی طرح پاک ہو جائے. ایسا رسول چاہیے تھا, ایسی کتاب چاہیے تھی. اللہ اللہ اللہ. پھر پاک تو کر دے, پاک ہو جانا تو ایک بات ہے, پاک رہنا ایک الگ بات ہے. اب اس نے کلمہ پڑھا, 5 صدیوں کا کفر, 5 صدیوں کی ظلمت دھل گئی, دامن پاک, لیکن جب تک دنیا میں ہے اسے پاک رکھنا اور دامن کو پاک لے کر قبر میں اترنا بھی تو مطلوب ہے. ایک دفعہ پاک کرنا ہی تو نہیں, تا دم واپسی اسے پاک رکھنا بھی تو ہے. وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا فیہا کتب قیمہ, وہ ایسی کتاب ہے جس میں پوری زندگی کا ٹھوس لائحہ عمل ہے, جس میں قیامت تک کوئی ترمیم نہیں ہوگی, کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, کوئی خامی نہیں پیدا ہوگی, کوئی کمی نہیں رہے گی. پاک کرنے کے بعد اسے پاک رکھنا اس کی ذمہ داری بھی قرآن کی ہے. شرط یہ ہے کہ پھر وہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے. کتب قیمہ, زندگی کے ہر سوال کا ٹھوس صحیح اصحت ترین جواب. ذات سے لے کر قوم اور بین الاقوامی امور تک, گھر سے بیوی بچوں سے, بہن بھائیوں سے, والدین سے لے کر محلے, شہر, قوم, ملک, بین الاقوامی امور تک, کام کاج کاروباری معاملات زراعت کاشتکاری تجارت ملازمت ذرائع معاش دوستی دشمنی رشتے ناتے لڑائیاں سلو قوم ملک بین الاقوامی امور سیاست حکومت سلطنت ریاست عدالت جرائم جزا سزا یہ تو بڑا لمبا معاملہ ہے. فرمایا سب کے بارے وہ احکام جو پوری دنیا پر نافذ العمل ہوں قابل عمل ہوں اور قیامت تک ان میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے ہر سوال کا جواب ہوں یہ کام بھی قرآن نے کر دیا. صرف دامن پاک نہیں کیے انہیں قبر تک جانے تک پاک رکھنے کا نظام بھی دے دیا. اب یہ تو بندے کے ذمے ہے نا کہ وہ زندگی کو قرآن کے احکام کے تابع کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے. اگلے دن مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا, غالباً ای میل بھی تھی کمپیوٹر پر ڈاک میں, ویسے بھی کسی نے پوچھا, غالباً المرشد پروگرام میں شاید کسی نے پوچھا کہ ایک حدیث شریف ہے کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے. اس حدیث کی سمجھ نہیں آتی, بیوی جو ہوگی تو پھر زنا کیسا, بیوی تو منقوبہ ہوتی ہے, نکاح ہو تو بیوی بنتی ہے, تو جب نکاح ہو گیا بیوی ہو گئی تو پھر زنا کیسا. تو میں نے کہا یار میں نے کوئی اس کی شرح پڑھی تو نہیں ہے اس حدیث کی کہیں, لیکن جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن احکام کا انکار کفر ہے. قرآن احکام کو ماننا اور عمل نہ کرنا فسق ہے, گناہ ہے. ایک بندہ کہتا ہے قرآن کا حکم تو حق ہے, میں غلط کر رہا ہوں اس کے خلاف کر رہا ہوں تو وہ گناہگار ہے. ایک بندہ جو کر رہا ہے وہ کہتا ہے صحیح یہی ہے, یہ مولویوں کا خام خواہش ہو رہا ہے, تو یہ کفر ہے جہاں قرآن کے حکم کو رد کیا جائے غلط کہا جائے. تو میں نے کہا آج کتنے لوگ ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں نکاح شریعت کے مطابق کرتے ہیں لیکن کتنے امور میں عقائد کی تردید کر دیتے, سودی کے معاملے کو کتنے کہ یہ فضول بات ہے جی اپنے پیسوں پر پیسے دیتے ہیں اس میں کہاں سے حرام آ گیا, جب اسے حلال کہا جاتا ہے تو یہ کفر ہے. کافر ہوئے نکاح تو ختم ہو گیا, پھر کلمہ پڑھ لیا نماز پڑھ لی مسلمان ہو گئے لیکن کوئی تجدید نکاح تو نہیں کرتا, تو نکاح تو ختم ہو گیا کفر بکنے سے, تو پھر بیوی سے بھی زنا ہی ہوگا نا جب نکاح ہی نہیں رہا. تو میں نے کہا اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں, کتنے لوگ ہیں جو دن میں نکاح باطل کر بیٹھتے ہیں کفر بک بیٹھتے ہیں, کافر ہو جاتے ہیں تو نکاح تو باطل ہو گیا, پھر توبہ کر لیتے ہیں, پھر کبھی نماز پڑھ لی کبھی کلمہ پڑھ لیا درود شریف پڑھنے لگ گئے پھر مسلمان ہو گئے, چلو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے لیکن نکاح تو دوبارہ نہیں ہوتا, نکاح تو کوئی نہیں کرتا, تو پھر وہ زنا ہے. تو میں کہا حضور کا ارشاد برحق ہے کہ ایسی قوم آ جائے گی ایسے لوگ آ جائیں گے جو اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. تو اگر ہمارا یہ حال قبول اسلام کے بعد نسلوں کے ہم مسلم 14 صدیوں 15ویں صدی بھی آدھی بیت گئی ہم تب سے مسلمان آ رہے ہیں, اور ہمارا حال یہ ہے کہ سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، ڈاکے کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، دن رات ایک دوسرے کی گردنیں مار رہے ہیں، مارنے والے کو پتہ نہیں کس کو مار دیا، مرنے والوں کو پتہ نہیں مجھے کس نے مار دیا، عجیب طرح کے قتل عام میں مبتلا ہے، عجیب عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ تو جہاں 500 سال کوئی بتانے والا نہیں تھا کتنا ظلم بڑا ہوگا، کتنے اندھیرے ہوں گے، تو فرمایا ہم نے وہ سورج طلوع کر دیا جس نے تاریکیوں کا جگر پھاڑ کر توحید باری کی روشنی پھیلا دی، اور اسی زمین پر ایسے بندے آ گئے، ایسے لوگ بنا دیے، انہی لوگوں میں سے جن کے دامن کی پاکی کو فرشتے بھی ترستے، لاکھوں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے شرف صحابیت سے سرفراز ہو گئے، لاکھوں تابعی اور تبع تابعین بنے، اور ایک دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا، اور پھر انہوں نے معلوم دنیا کے 3 حصوں پر ریاست اسلامی قائم کر کے قرآنی احکام کو نافذ کر دیا۔ کیا لوگ تھے جنہوں نے کفر کے جگر پھاڑ کر اسلام نافذ کیا، اور آج ان کے وارث ہم ہیں جو اسلام کو دبا پر اس پر کفر کے خلاف چڑھا رہے ہیں۔ ببین تفاوت راس از کجا استا و کجا۔ پھر ہمیں گلہ ہوتا ہے کہ ہم پر وہ برکتیں نازل نہیں ہوتی جو ان پر نازل ہوتی تھی، ہم اپنا کر کے ہم پر تو یہ تو کوئی اللہ بڑا کریم ہے کہ ہم پر کوئی عذاب ہمیں تباہ نہیں کرتا، زمین پھٹتی نہیں کہ ہم غرق ہو جائیں، آسمان سے آگ نہیں برستی ہم پر، ہم پر آسمان سے پتھر نہیں برستے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اور یہ اللہ کریم نے حضور کے طفیل عمومی عذاب اٹھا دیے، یہ بھی صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا، ورنہ ہمارا کردار ان قوموں سے زیادہ نیچے گر چکا ہے جن پر یہ عذاب آئے تھے، وہ ایک ایک گناہ میں مبتلا تھی، لڑکوں سے بدکاری کی لوط علیہ السلام کی قوم نے، اور ان پر آسمان سے پتھر برسے، زمین پھٹ گئی، اٹھا کر انہیں زمین میں الٹا دیا گیا، ایک ایک جرم، کسی نے تولنے لینے میں بددیانتی کی قوم تباہ ہو گئی، کسی نے بدکاری کی قوم تباہ ہو گئی، کسی نے جھوٹ بولنے میں اور بت پرستی میں قوم تباہ ہو گئی۔ ہماری بد نصیبی دیکھیں، ان کا ایک ایک گناہ تھا، ہم نے وہ سارے اپنا لی، ہر قسم کا گناہ ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، رشوت کھائی جا رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، پیشہ وری ہو رہی ہے، کون سا جرم ہے جو تاریخ میں ملتا ہے اور آج نہیں ہو رہا؟ ایک ایک گناہ میں جن قوموں پر پتھر برسے، آگ برسے، بادلوں سے آگ برسی، آسمانوں سے پتھر برسے، زمین شک ہو گئی اور قومیں غرق ہو گئیں، زمین پانی چھوڑ دیا، آسمان سے پانی برسے اور غرق ہو کر مر گئے، ہواؤں نے پٹک پٹک کر مار دیے، زلزلوں نے تباہ کر دیے، ایک ایک گناہ کے بدلے۔ آج وہ سارے گناہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم مسلمانوں میں موجود ہیں، میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، کافر تو ہیں ہی کافر، کافروں کے لیے تو ایک کفر ہی کافی ہے، اس کے بعد وہ گناہ نہیں کریں گے تو کفر میں نیکی کا کیا تصور ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم میں جو ہم مسلمان کہلا رہے ہیں، ہم میں آج ہر وہ گناہ موجود ہے جس کی سزا میں قومیں تباہ ہوئی۔ اور چھوٹے چھوٹے ٹریلر ہمیں دکھائے جا رہے ہیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں، بجلیاں بھی گر رہی ہیں، سیلاب بھی آ رہے ہیں. عمومی عذاب تو اللہ نے اٹھا لیے، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تو کہ اچھالی آ جاتی ہے ہم بھوک مرنے لگتے ہیں، بارش ہوتی ہے سیلاب آ جاتا ہے، ایک خطے میں زلزلہ آ جاتا ہے، دوسرے میں ایک وبا پھوٹ پڑتی ہے. جس قسم کی بیماریاں ہیں آج، کبھی آپ نے جو آج 50-60-70 سال کے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی بچپن لڑکوں میں دیکھی سنی تھی؟ یہ ہارٹ اٹیک اور یہ کینسر اور یہ چیزیں، کہیں شوگر اور یہ، کہیں دیکھی تھی ان دیہات میں؟ کیسی کیسی عجیب عجیب مصیبتیں آ رہی ہیں. شاید ہم سمجھ نہیں رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دعویٰ تو عشق رسول کا ہے، لیکن اتباع کافر کا ہے. دامن کافر کا تھاما ہوا ہے، نام رسول اللہ کا لیتے. یہ منافقت کہلاتی ہے، اور منافقت کفر سے بڑا جرم ہے. بہرحال قرآن کریم تو ان پانچ صدیوں کی بات کر رہا ہے کہ اتنی تاریکیاں تہ بتہ، ظلمات بعدها فوق بعد، اندھیرے جو ایک دوسرے پر تہ بتہ جمتے رہے. وہ چھٹنے والے نہیں تھے، وہ ماننے والے لوگ نہیں تھے. حتی تاتیہم البینا، یہاں تک کہ کوئی واضح روشنی آتی، واضح دلیل آتی جو ان اندھیروں کا جگر چاک کر دیتی. رسول من اللہ، اللہ کا عظیم الشان رسول مبعوث ہوا. اس بوڑھے آسمان نے دیکھا، سارے روح زمین پر اللہ کا ایک بندہ اللہ کا نام لے رہا ہے، پوری انسانی آبادی میں، پورے روح زمین. پھر ان کی زوجہ محترمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ایک سے دو ہو گئے، خواتین میں وہ. پھر مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین ہو گئے. پھر بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی عمر 10 سال کے قریب تھی، 4 ہو گئے. اسلام طلوع ہو رہا ہے. چھوڑے سے عرصے میں، 23 برسوں میں دنیا کے حکمرانوں کو مصیبت پڑ گئی. بڑی بڑی سلطنتوں میں زلزلے آ گئے. جزیرہ نما عرب پر ریاست اسلامی بن گئی. پورا نظام زندگی کا حضور نے پڑھا بھی دیا، سکھا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، عملاً نافذ بھی کر دیا. لوگوں کے حقوق و فرائض، اللہ کے حقوق بندوں پر، بندوں کے حقوق را، پورا عقیدہ عمل سارا سمجھا کر، عملاً نافذ کر کے آپ دنیا سے پردہ فرمائے. حجت الوداع کے موقع پر آیہ کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. اتممت علیکم نے، جتنے انعامات اللہ کریم نے تمہیں عطا فرمانے تھے فرما دی. اب جو کچھ تم نے لینا ہے اسی دین سے لینا ہے، جتنا بھی لینا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو صحابہ کرام بڑے خوش تھے، دین مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، وحی مکمل ہو گئی، ضابطہ حیات مکمل ہو گیا. اللہ کے انعامات مکمل ہو گئے، ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے، تو ابو کہا ابو بکر صدیق کو تلاش کرو، سب سے پہلے تو وہ حضور کے رفیق ہیں، انہیں مبارک دینی چاہیے. تو انہیں تلاش کیا تو خیمے میں بیٹھے زارو قطار رو رہے تھے. اس کی یا صدیق خوشی کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں. فرمایا ہاں خوشی کا موقع ہے، دین مکمل ہو گیا، لیکن میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور دین کے لیے تشریف، دین مکمل ہو گیا تو یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ حضور یہاں رہیں. میں تو اس دکھ میں رو رہا ہوں کہ اگر دین مکمل ہو گیا تو پھر حضور اس عالم میں نہیں رہیں گے. اور وہی ہوا، اس کے دنوں بعد، 80 یا 82 دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما. لیکن ایسی قوم تیار کر گئے حضور کہ 23 برس عہد نبوت ہے، جس میں جزیرہ نما عرب پر عملاً اسلام نافذ ہو گیا، قرآن کی ساری تشریح ساری بیان عملاً قرآن سکھا بھی دیا، بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، اس پر عمل کرا کے بھی، نظام حکومت، سلطنت، عدالتیں، صوبے، گورنر، حکومت، سارا نظام بتا دیا. کیا لوگ تھے کہ وصال نبوی کے 23 برس کے اندر اندر انہوں نے روئے زمین کو ہلا کر رکھ دیا. 23 برس عہد نبوت ہے، 23 برس کے عہد خلافت کی تاریخ پڑھیں، معلوم دنیا کے 3 حصوں پر ریاست اسلامی پھیل چکی تھی اور ساری میں اسلام عملاً نافذ تھا. معیشت اسلامی تھی، سود کا خاتمہ کر دیا گیا، عدلیہ اسلامی تھی، قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، نکاح طلاق اسلامی تھے، سارے کافروں کے حقوق بھی وہ تھے جو انہیں قرآن دیتا ہے، خود کافر حکومتیں انہیں وہ حقوق نہیں دے سکتی جو قرآن دیتا ہے. کیا لوگ تھے. اور آج ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیں شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پر وہ رحمتیں اللہ نازل نہیں کرتا جو ان پر کرتا تھا. آج ان کے وارث ہم ہیں جو خواہی نخواہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، وقت بے وقت نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن نظام سارا کافرانہ اپنایا ہوا ہے. اور نظام کی بات کہتے ہیں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، جی جائیں کہاں. گویا قرآن یا اسلام قابل عمل ہی نہیں، ہم کیا کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا کے قوانین بنتے ہیں، ملکوں کے قوانین بنتے ہیں، دساتیر بنتے ہیں. بڑے ملکوں میں سارے ملک کا قانون ایک جیسا نہیں ہوتا. صوبے اور ریاستیں ملکوں کے حصے بانٹے جاتے ہیں، صوبوں میں، ریاستوں میں، ان کے اپنے قوانین، مقامی قوانین میں فرق ہوتا ہے. 52-54 سے زائد ریاستیں ہیں امریکہ میں. ہر ریاست کے قوانین دوسری سے قدر مختلف ہیں، ہر جگہ ایک سے نہیں چلائے جا سکتے. دنیا کے دوسرے ممالک میں کہیں ریاستیں ہیں، کہیں صوبے ہیں، صوبوں میں اختلاف ہے، قوانین مختلف ہیں، نصاب تعلیم مختلف ہیں، بے شمار مختلف چیزیں ہیں. کیونکہ جو بھی انسان بناتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ماحول کے مطابق کوئی چیز گھڑتا ہے، اور وہ پھر وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں بھی ترمیمیں کرتا رہتا ہے. ایسا کہاں سے آئے جو ایسا قانون وضع کرے کہ روئے زمین پر لاگو ہو سکے. یہ اعجاز صرف قرآن کا ہے کہ صحرائے عرب سے مبعوث ہونے والے اللہ کے عظیم و شان رسول نے رسول من اللہ یتلو صوفا مطہرا فیہا کتبا قیما, ایسی طاہر پاک کتاب جس میں سارے دلائل انتہائی مضبوط اور ایسے کہ عقیدے ایسے بیان کر دیے کہ روئے زمین کا ہر انسان بلا تکلف اسے مان سکتا ہے, گورا ہو یا کالا, چھوٹا ہو یا بڑا, کسی خطے کے کسی زبان سے کسی موسم سے کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو عقیدہ مان سکتا ہے, اعتماد کر سکتا ہے. عبادات کے طریقے وہ بتائے جو روئے زمین پر جن پر عمل ہو رہا ہے ممکن ہی نہیں, آسان ترین ہے. معاملات کے طریقے وہ عطا کر دیے جو روئے زمین پر اختیار کیے جا سکتے ہیں, اور ایسے مضبوط ٹھوس قوانین دیے جن میں قیامت تک کسی ترمیم کی ضرورت پیش نہیں آئے. فیہا کتب قیما, اس میں ٹھوس مضبوط وزنی دلائل, وزنی راستے, وزنی احکام موجود. کتابیں تو پہلے بھی آسمانی تھیں, اللہ کی طرف نازل کی گئیں, تو وہ اہل کتاب بھی بھٹک گئے. اب یہ اتنا مضبوط, اتنی مضبوط کتاب, اتنے مضبوط دلائل, اتنے بے بدل احکام, تو ان کتابوں میں تعریف کر دی گئی, اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیں. قیامت تک اس کا کوئی زیر زبر, کوئی ٹنڈا نقطہ, کوئی حرف, کوئی لفظ, کوئی بدل نہیں سکے گا. یہ 15 صدیاں تو اس بات پہ گواہ ہیں کہ کفر نے سارے حربے کر کے دیکھ لیے, طرح طرح کے قرآن چھاپے, طرح طرح کے جملے, طرح طرح کی اس میں مداخلتیں کی, لیکن نہیں بگاڑ سکے. اور آئندہ بھی قیامت تک اسے اس میں تحریف نہیں کر سکے, جو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے. تو اس کا مطلب ہے بندے گمراہ تو نہیں ہوں گے. پھر نہیں فرمایا پہلوں کی تاریخ پڑھو؟ اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, تو کتاب کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ کتاب والے ہوں گے تو زمین پر کوئی کتاب کو ماننے والے ہوں گے تو کتاب کی حفاظت ہو, کوئی اسے یاد رکھنے والے ہوں گے تو محفوظ ہوگی, کوئی اس کے سمجھنے والے ہوں گے تو, کچھ اس پر عمل کرنے والے. تو فرمایا ایک طبقہ قیامت تک ایسا رہے گا خوش نصیبوں کا جو اس کتاب کی حفاظت بھی کرے گا, اسے بیان بھی کرے گا, اسے سمجھے گا بھی, اس پر عمل بھی کرے گا, وہ میرے خاص بندے ہوں گے. پہلے کیوں گمراہ ہو گئے؟ فرمایا وما تفرق الذین اوت الکتاب الا من بعد جاءتهم البینات, پہلوں کے پاس بھی دلیلیں تو واضح آئی تھی, انہوں نے تفرقہ پیدا کر لیا, مختلف آیات کے مختلف معنی گھڑ لیے, آیات بدل دیے, الفاظ بدل دیے, حروف بدل دیے, احکام بدل دیے, تفرقہ پیدا کر لیا. انسان تو سارے انسان ہیں نا, انبیاء کے بعد ہر بندہ رائے دے سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں میری بات مانو تو دوسرا کہہ سکتا ہے میری مانو, اتفاق کہاں ہوگا؟ اللہ اللہ کے رسول کی بات پر, وہ مجھے بھی ماننی پڑے گی, دوسروں کی ماننی. فرمایا جہاں گمراہی آئی وہاں لوگوں نے اپنی باتیں گھڑ لی, تفرقہ پیدا کر لیا, اللہ و اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ دیا. آج ہم کیوں گمراہی کا شکار ہیں؟ بڑا حکومت بھی بناتی رہتی ہے, ایک پورا ایک نظام بنا ہوا ہے یار, لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے اور بڑے اس میں معتبر بنے ہوئے ہیں اور ان کی سیاسی اہمیت بھی بن گئی ہے, بین المذاہب ہم آنگی وہ ایک کچھ مولوی اس میں بھرتی کر لی ہیں اور بڑے مزے کر رہے ہیں. اور میرے بھائی ہم آنگی کس بات پہ؟ ہم آنگی کا بنیادی نقطہ کیا ہے جس پہ اتفاق ہو؟ ایک ہی نقطہ ہے, نہ میری مانی جائے نہ آپ کی مانی جائے, آپ بھی مان لیں میں بھی مانوں, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات. ہم آنگی ہو گئی, اس طرف کوئی نہیں آتا, کہتے ہیں نہیں سارے اپنی اپنی بات پر رہو, سارے متفق رہو, کمال ہے یہ نرالی بات ہے. بس اچھا کچھ لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے, انہیں سرکاری گاڑیاں بھی ملی ہوئی ہیں, ٹی اے ڈی اے بھی ملتا ہے, روٹی بھی ملتی ہے. ویسے یہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق ہے کہ تم اپنی رائے رکھو میں اپنی رائے رکھوں, ہم متفق ہیں. کیا سے متفق ہیں بھائی؟ یہاں تو میاں بیوی متفق نہیں ہیں, گھروں میں میاں بیوی متفق نہیں ہیں, اولاد اور والدین متفق نہیں ہیں, گھر گھر لڑائی ہے, گھر گھر جھگڑا ہے, وجہ کیا ہے؟ ہر بندہ باپ کہتا ہے میری مانو, بیٹا کہتا ہے میری مانو, بہو کہتی ہے میری مانو, ساس کہتی ہے میری مانو. وہ یار سارے اللہ کی مان لو تو جھگڑا ختم ہو جائے. یہی حال جو گھروں کا ہے وہ قبیلوں اور قوموں کا ہے, وہ ملکوں کا ہے. ہمارے لیڈران کرام, ہمارے سیاستدان, ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے, مقدمے عدالت میں ہیں, یہ بار آ کے فیصلے سنا رہے ہو. یار عدالت کو فیصلہ کر تو لینے دو, سچ کرتی ہے, جھوٹ کرتی ہے, سیاہ کرتی ہے, سب نہیں. جو سیاستدان تاریخ بھگت کے آتے ہیں وہ سب کھڑا ہو کر اس پہ لگا ہوتا ہے مائک پہ فیصلہ سنا, یہ ہوگا وہ ہوگا. یار کو خدا کا خوف کرو, اللہ کی کوئی نہیں مانتا, رسول اللہ کی کوئی نہیں مانا, ہر کوئی اپنی منوانا چاہتا ہے اور تقسیم در تقسیم ہو رہی. تو بھائی ہم آنگی پیدا کرنی ہے تو سارے اللہ اللہ کے رسول کی مان لو, ہم آنگی ہو جائے. عقیدے میں نہیں مانتے ہو تو عملی میں مان لو, کہیں تو مانو. اور اللہ کی بات, اللہ کے حبیب کی بات عقیدے میں بھی نہیں مانی, عمل میں بھی نہیں مانی, تو مانگی کس کی خاک ہوگی؟ لڑتے رہو آپس میں. ما تفرق الذین اوت الکتاب, یہ اہل کتاب کیوں بچھڑ گئے, کیوں متفرق ہو گئے, کیوں آپس میں لڑ پڑے, کیوں دنیا پہ تاریکی چھا گئی, کیوں انہوں نے اندھیرے پھیلا دیے؟ اللہ من بعد ما جاءتم البینات, حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے, پھر کیوں ان میں تفرقہ آ گیا تھا؟ ہر کوئی اپنی منوانا چاہتا تھا. آج ہم مسلمان کہلانے کے باوجود اسی تفرقے کا شکار ہو رہے ہیں. ایک گھر میں پانچ سات بندے ہیں تو پانچ سات مذہب بھی ہیں, ایک عجیب تماشا بن گیا. باپ کسی اور فرقے کا ہے, بیٹا کسی اور فرقے. یہی حال ہماری سیاست کا بھی ہے, باپ کسی اور پارٹی میں, بیٹا کسی اور میں, بیوی کسی اور میں. کمال ہو گئی ہے. اتفاق و اتحاد کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کی ذات پر, اللہ کے رسول پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہی اللہ کا فرمان ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اتفاق کر لو, کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو, ملت احمد مرسل کو مقامی کر. ایک ہستی کا دامن تھام لو, اتفاق کی ہو جائے گا, سارا اتفاق اتفاق ہو جائے گا. آج بھی تم انقلاب آفرین بن سکتے ہو, آج بھی دنیا کو انقلاب آشنا کر سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ صرف زبانی دعوے نہ کرو, عملاً اور عقیدتاً حضور کا دامن صلی اللہ علیہ وسلم تھام لو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے, جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے, جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.